طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ ساری امت کو بخش دے، مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو، الہ العالمین کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت فرما، الہ العالمین نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو بھی محروم نہ فرما، جن کی اولاد نہ فرمانے ان کو فرما بردار کر دے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہوں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے، چھوٹے چھوٹے ہی رہیں مگر کام بڑے کریں، آئیے دیکھتے ہیں.
چھوٹے چھوٹے ہی رہیں مگر کام بڑے بڑے کریں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خود ہی لوگوں سے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی، جب کسی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو کم عمر صحابی بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اس کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محبت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھتیجے اگر تمہیں معلوم ہے تو ضرور بتاؤ اور خود کو چھوٹا مت سمجھو. امیر المومنین یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور جنتی صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق اعظم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال یعنی ڈیتھ کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. آپ نے بڑے بڑے کام کیے جو کہ بہت سی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. 26 یعنی 26 ذوالحجت الحرام جس مہینے میں بقرعید آتی ہے، اس مہینے کی صبح ایک آگ کی عبادت کرنے والے شخص نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران حملہ کر کے سخت زخمی کر دیا. چند یعنی کچھ دن کے بعد آپ شہید ہو گئے. یعنی آپ کا انتقال با کمال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی یعنی فرسٹ محرم الحرام 24 سینے ہجری حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے قریب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر شریف کے ساتھ یعنی پہلو میں سائیڈ میں دفن کیے گئے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہے. اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے. اگر کوئی بڑا سوال کرے اور آپ چھوٹے ہوں لیکن آپ کو جواب معلوم ہو تو خود کو چھوٹا سمجھ کر جواب دینے سے مت روکیے. اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کو صحیح جواب معلوم ہو جائے گا، تب بھی فائدہ آپ ہی کا ہے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ سلسلے یا اس طرح کے کلپس ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کی جو مجلس ہے اس کے ذریعے اس کو عام کیا جاتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ویڈیو کلپس کو زیادہ سے زیادہ عام کر کے اپنے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد جواد رضا داری عرض کر رہا ہوں پھلروان سے. امیر علیہ سنت دامت برکات و مرادیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جوتا الٹا ہو تو اس پر گناہ تو نہیں ملتا، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جی نہیں، جوتا الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. عوام میں یوں ہے کہ لڑائی ہو جائیے، پڑا نہیں گئی. البتہ یہ ہے کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے، اور رات بھر جوتا الٹا پڑا رہے تو شیطان اس کو بطور تخت استعمال کرتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے. اس طرح کا کچھ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، گناہ نہیں ہے. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ سب استعمال شدہ جوتے کے بارے میں جو میں نے عرض کیا.
سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر مال بیچتا ہے ٹمبر مارکیٹ، اے کوالٹی اور بی کوالٹی. تو ہم بی کوالٹی مال جب بیچتے ہیں کسٹمر کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویک آئے، تو بی میں ایب بتانا ضروری ہے کیونکہ بی میں تو کچھ نہ کچھ ایب ہوتا ہی ہے. کسٹمر کو ہم بولتے ہیں بی کوالٹی ہے مال دیکھ لو، تو اس میں کوئی عرض ہے تو ذرا وضاحت کر دیں.
آپ نے جو سوال کیا اس کے مطابق تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت ہی ہے کہ یہ بی کوالٹی ہے. ہاں، بی میں اگر سی مکس کر دیا ہے سی کوالٹی کا تو پھر وہ بتانا پڑے گا، ورنہ وہ بی کوالٹی ہی میں اگر وہ شمار ہوتا ہے تو بتانے کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد علی ابتاری باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ ڈاکٹر کا جو ہے مختلف کمپنیوں سے کمیشن لینا کیسا، جواب عنایت فرما دیجیے. دعاؤں کی درخواست.
ہاں، اس کو علماء کہتے ہیں یہ رشوت ہے، یہ وہ دوائیں بکواتے ہیں. بلکہ پھر اس میں مزید گناہ یوں بھی کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی دوائیں لکھ دیتے ہیں مریض کو، حالانکہ بلا ضرورت دوا لکھ کر دینا ظاہر ہے یہ بھی مریض کو مالی بھی نقصان، یہ دوا کے اپنے سائیڈ افیکٹ، یہ مزید گناہگار ہوں گے. اس طرح لیبورٹریوں سے ان کے فکس ہوتے ہیں اپنے یہ کمیشن، تو یہ بولیں گے فلاں لیبورٹری ہی کی مطلب رپورٹ ہم کو منظور ہے، تو اب اس لیبورٹری سے ہی جاؤ، تو وہاں بھی ان کے کمیشن ہوتے ہیں. اور پھر ضرورت ہو یا نہ ہو یہ بعض اوقات ایکس رے لکھ دیں گے تو ٹیسٹ لکھ دیں گے تو ٹیسٹ یا ایکس رے جو بھی ہے خون نکلے گا تو یہ بھی بندے کا نقصان ہی ہوا نا. پھر ایکس رے بھی مشینیں جو نہیں ہڈیوں کو پار کر جاتی ہیں تو یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. ایکس رے مشین کی جو ریز ہوتی ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ کئی یعنی کہ یوں سمجھو کہ مختلف گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ کمیشن کا ان کا نظام جو ہے. تو ڈاکٹروں کو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے, اور اسی طرح دوا کی کمپنیوں کو, میڈیکل اسٹور والوں کو, اس لیبورٹری والوں کو, سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر سے اس طرح کمنٹمنٹ نہ کریں. اور ریکویسٹ کرنے مرض نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس بھیجا کریں, یا تعلقات اور بھیجتا ہے اور جائز بھیجتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, ہاں ناجائز بھیجے گا تو ذرا گناہگار ہوگا. میڈیکل اسٹور سے بھی ان کی ترکیبیں ہوتی ہوں گی کہ میں فلاں میڈیکل اسٹور سے لینا ہے اور ڈاکٹر کی پرچی وہ پہچانتا ہے تو اس کا کمیشن یہ سیٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا مائنس صاحب, کہ ایسا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے نا, صاحب تو یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے. اور نعوذ باللہ جو رشوتوں کا بازار گرم کرتا ہو اس کی رسپیکٹ تو نہیں ہے نا, دنیا اور آخرت میں برباد ہی ہے. سب کو اس سے بچنا چاہیے, حلال روزی خود بھی کھانی چاہیے, اپنی آل اولاد کو بھی کھلانی چاہیے. تو جو جو ایسا کر, سب ڈاکٹر تو نہیں کرتے ہوں گے, نہ سب میڈیکل اسٹور والے, نہ سب لیبورٹری والے ایسا کرتے ہوں گے, جو کرتے ہیں وہ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں, اس کے تقاضے بھی پورے کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جس طرح سے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, کیا اتنے چھوٹے بچوں کو تلاوت قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے یا مل سکتا ہے؟ اور کیا اتنی چھوٹی عمر کے بچے تلاوت قرآن پاک کا اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان سب کا ثواب ان کے والدین کو بھی ملے گا؟ براہ کرم اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیں.
میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو بھی اس طرح قرآن پڑھنا نہیں آتا جس طرح یہ بچہ پڑھ رہا تھا, کتنا صاف پڑھ رہا تھا سبحان اللہ. یہ بارہ ان کے ماں باپ کی خوش نصیبی ہے, بچے کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا کلام اس طرح پیارے انداز میں یہ پڑھ رہا تھا اور کافی حد تک درست پڑھ رہا تھا ماشاء اللہ. اللہ مزید فضید ثم مزید. اور نابالغ جو بچہ ہوتا ہے اس کی نیکی مقبول ہے, نیکی مقبول ہے تو وہ اشارے ثواب بھی کر سکتا ہے, جب مقبول ہے اسال ثواب کر سکتا ہے. بچہ اپنا مال جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دے سکتا, تو ثواب دے سکتا ہے, ثواب کو مال نہیں کہتے. اب بچہ تو پھر دعا بھی نہ کرے کسی کے لیے, تو دعا بھی تو فائدہ پہنچانا ہے نا دوسرے کو, تو دعا بھی کر سکتا ہے کہ یہ مال نہیں ہے. اب ماں باپ کو ثواب ملنے کا جہاں تک تعلق ہے, تو اگر ماں باپ نے اس پہ دلچسپی لی اور اس کو سکھایا ہے تو بے شک ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. اور ماں باپ کو اس کے سکھائے بغیر اس طرح بچے کا سیکھنا یہ بڑا مشکل ہے. ظاہر ماں باپ ہی مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور پڑھواتے ہیں سکھاتے ہیں, تو اس طرح ماں باپ کو بھی ثواب اس صورت میں ملے گا. اور سب ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سب سے پہلے دین کی تعلیم دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اس کے اندر اگر میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہوں اور وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے اور پیسے بھی نہیں کاٹتے ہیں, اور میں اگر ان سے بولوں کہ بھائی پیسے کاٹ سکتے ہیں, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
اگر آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے, سیٹ اصل مالک جو ہے وہ آپ کے پیسے نہیں کاٹتا اور بولتا ہے کوئی بات نہیں ہے پرواہ نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ گناہگار نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کی جاب ہے اور افسر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تو ظاہر ہے افسر بھی گناہگار ہے, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ گناہگار ہے. اور عرف سے ہٹ کر جتنا وقت آپ لیٹ کر رہے تو اتنی کٹوتی آپ پر لازم ہے. اگر نہیں کرائیں گے تو اتنی رقم جو آپ اجرت میں لے رہے ہیں یہ حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا مولانا صاحب کا یہ سوال ہے, کسی پر بہت زیادہ غصہ آ گیا تو اب کیا کریں, اس کا کوئی حل بھی ارشاد فرما دیجیے.
غصہ آ گیا, ہاں غصہ تو آ جاتا ہے, جب غصہ آ جائے بھلے کتنا ہی زیادہ ہو, ایک تو ایک بندہ چپ رہے, کیا بولے گا تو اٹ پٹنگ بولے گا, نہ جائے نہ نکلنے گا منہ سے نکلے گا, ایک تو چپ ہو جائے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, یعنی شیطان سے پناہ مانگنا ہے, تو شیطان کی طرف سے آئیے تو شیطان سے پناہ مانگے, اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے, لپٹ جائے زمین سے, وضو کر لے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا. کسی جس پر آ رہا ہے غصہ اور وہ سامنے جان پر اپنے, تو غصے کا ذرا وہ ٹھنڈا ہونا مشکل ہوگا, تو اس لیے وہاں سے ہٹ بھی جائے, تو اس سے ہٹنے سے بھی فرق آئے گا غصے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غصے کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور اس کو پڑھیں, اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کا غصہ کسی جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرمانا.
اللہ اللہ, قربانی کا جانور لیتے وقت قربانی کے جانور کا اچھی طرح معائنہ کر لیں, اس کو چلا کر بھی دیکھ لیا جائے کہ لنگڑا تو نہیں ہے, دانت بھی دیکھ لیا جائے, عمر, اب اگر جن سے آپ خرید رہے وہ کوئی نیک آدمی ہے اور قابل اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ اتنا اس کی عمر ہے اور وہ قربانی کی عمر, تب تو دانت دیکھنا ضروری نہیں ہے, کہ بعض لوگ ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے ظاہر ہے کہ جو بول دیتے ہوں گے کافی ہوتا ہوگا. اچھا, ورنہ یہ کہ دانت, اب دانت دیکھنا بھی کیا جانور کو تکلیف دیتے ہیں, اندر کا ہونٹ بےچارے کا زخمی ہو جاتا ہے جانور کا, یہ نوٹ کیا ہے میں نے, ناخن لگ لگ کے بے دردی سے پھاڑ رہے ہوتے ہیں منہ, تو اب یہ کہ دانت دیکھنا اس کو فائدہ دے گا جس کو سمجھ بھی پڑتی ہوگی دانت دیکھنے کی. اب دانت خالی دیکھنے سے سمجھ نہ پڑے چھوٹے بڑے کی کچھ فرق, یا بڑا ہے تو پورا بڑا ہو گیا یہ دانت اور یہ عمر اس کی پوری ہو گئی ہے, سمجھ نہیں پڑتی تو پھر دیکھنا بیکار ہے, تو کسی ماہر کو ساتھ رکھے کہ وہ شناخت رکھتا ہو اور دانت پہچانتا ہو اور عمر کو پہچانتا ہو. اس میں ہیں تھوڑے مسائل ہیں دانت میں, کہ جو جانور گھر میں بندھا ہوتا ہے نا اس کے دانت تھوڑا دیر سے نکلتے ہیں, سال بھر سے بھی اوپر ہو جاتا ہے اس کا, بکرے کا دو دانت. اچھا, جو جانور چر رہا ہوتا ہے جنگلوں میں تو وہ کھینچ کھینچ کے گھاس کھا رہا ہوتا ہے نا, وہ دانت اس کے دودھ کے دانت جلدی ٹوٹتے ہیں اور وہ بڑے جلدی نکل آتے ہیں, اور سال بھر سے پہلے ہی سال بھر کا ہو جاتا ہے دو دانت کا. یہ جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے جو میں نے معلومات کی ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو یوں ہیں بڑے مسائل, تو کوئی دیانت دار آدمی ملے بھلے دو پیسے زیادہ لے, بولتے نا وہ چیز خاطری والی دے, یا پھر آپ لیں مطلب دو سال کا بکرا لیں, ایک سال کا لیں, ایک سال میں رسک فیکٹر موجود ہے, دو دانت سمجھ نہیں پڑتی, پھر یہ ایسی ٹیکنیک یہ کرتے ہیں نقلی دانت لگا دیتے ہیں اور کیا کیا کر کے مطلب وہ دو دانت کا وہ بنا دیتے ہیں, اس کو گھسائی کر دیتے ہیں تو بوڑھا پکڑا دیتے ہیں, چلو بوڑھا انہوں نے دے بھی دیا اور قربانی کے لائے کے کوئی اور ایب نہیں, جب تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن اگر ایک سال سے چھوٹا ٹکا دیا بکرا تو پھر ذرا قربانی ایک دن بھی سال بھر میں کم ہوئی نا اس کی عمر تو قربانی نہیں ہوگی, یہ مسئلہ ہے. بہار شریعت حصہ 15 پیج نمبر 343 پر ہے, اگر کان یا دم یا چکی تہائی یعنی 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے، تیائی تک رخصت ہے، اور اگر تیائی سے زیادہ ہے کٹی ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی 1/3 سے زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی. دم یعنی پونچھ، اس میں دم لکھا ہے نا، دم تو میرا خیال مشہور لفظ ہے.
جی جی.
اور چکی آٹے کی بھی ہوتی ہے، اور دمبے کے پیچھے ایک گٹھڑی ہوتی ہے پوٹلی، اس کو چکی بولتے ہیں، دمبا بولتے ہیں اس کو، ہے ورنہ دمبے کی طرح کے اون والا جو ہوتا ہے جس کی دم ہوتی ہے اس طرح پھولا ہوا، یہ مطلب گٹھڑی نہیں ہوتی، تو اس کو بھیڑ بولتے ہیں اردو میں، اور غالباً انگریزی میں دونوں کو شیپ بولتے ہیں غالباً. مجھے صحیح کوئی رہنمائی کر دے کہ ان دونوں میں سے کس کو شیپ بولتے، بھیڑ کو تو شیپ بولتے ہیں، تو دمبے کو مجھے اور بولتے ہیں تو پتا نہیں ہے انگلش میں، اور بکری کو گوٹ. اسی طرح نگاہ کا بھی دیکھنا ہے اس کو، کہ نظر بھی کمزور ہے تو کتنی کمزور ہے، بازو کمزور ہوتی تو، یا اتنا کمزور ہے جانور کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا، بیمار ہے کہ چل کر قربانی کی جگہ تک ہی نہیں جا سکتا. تو یعنی بعض صورت ایسی ہے کہ قربانیاں ہوتی نہیں ہے، بعض صورتوں میں قربانی مکروہ ہوتی ہے، تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں. تو اس کے لیے آپ ابلغ گھوڑے سوار، چھوٹا سا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیں، یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا جس طرح بھی مطلب ہے کہ معلومات کر لیں. بہار شریعت کے تیسری جلد، بہار شریعت تیسری جلد اور 15واں حصہ، اس میں قربانی کے جانور کی تفصیلی معلومات آپ کو ملے گی. اس میں اس کا عنوان ہے اضحیہ کا بیان، اضحیہ زواد ہے، اضحیہ یعنی قربانی کا جانور، غالباً یہ اس کا عنوان ہے اضحیہ کا بیان.
رضا کیا کھیل رہے ہیں آپ؟
یہ
کب اللہ شریف کا ماڈل بنایا ہے، یہ مزاب رحمت، اور یہ حسیم شریف، اور وہ ٹھیک. اور یہ کیا ہے جی؟ میرا شیخ شام
محمد یاسر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے دو بیٹے ہیں، الحمدللہ ہمارے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، اور الحمدللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا بارہا موقع ملتا ہے. تو اب یہ آج میں نے دیکھا کہ یہ کھیل رہے تھے، تو میں نے دیکھا کیا کر رہے بھائی، تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ باب مکہ اور جو چیزیں ان کے پاس دستیاب ہوتی ہیں اس سے پھر یہ جو بنانے کی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، مزاب رحمت، صفا و مروہ کی جو صحیح والی بلڈنگ ہے، حالانکہ یہ گئے نہیں. آپ دعا بھی فرما دیں اللہ پاک ہمیں باادب پوری فیملی کے ساتھ حاضریاں نصیب فرمائے بار بار، تو ماشاءاللہ ایک شوق ہے تو یہ بناتے رہتے ہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح بچے کو یوں کھیلنے دینے کی اجازت دینی چاہیے؟ یہ زمین پر وہ کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل بنا رہے ہیں اور یہ مقدس مقامات ہیں، بظاہر تو اس میں کوئی ایسا یہ بے ادبی نہیں کرتے کہ پاؤں اس پر آتے ہوں، لیکن ظاہر ایک لحاظ سے وہ تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہوتی ہو، تو اپنی دعاؤں سے بھی نواز دیجیے اور اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیجیے.
ماشاء اللہ اچھی بات ہے، وہ گھوڑے گدھے بناتے ہیں، بچے کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں، یہ تو سبز گنبد اور کعبہ شریف کی تصویر بنائی ہے. اب وہ کعبۃ اللہ شریف اوریجنل جو بھی زمین پر ہی تشریف فرمائے، لیکن یہ اگر دل میں کھٹکا ہے تو ان کو کوئی دری بچھا دیں، چادر بچھا دیں، اسے بنا کرے، ورنہ یہ زمین پر بھی بنایا ہے تو میرے خیال میں تو کوئی اس میں بے ادبی لگ نہیں رہی. بے ادبی کا اور ادب کا تعلق جو ہے نا، یہ عام طور پر عرف پر ہوتا ہے کہ لوگ جس کو بے ادبی کہیں وہ بے ادبی، کیونکہ وہ عمارت بنے گی تو زمین پر ہی بنے گی، دری بچھا کر نہیں بنے گی. لیکن اب چونکہ وہ کھلونے سے اس طرح بنا رہے ہیں تو بہتر یہ کہ دری بچھا دیں، آپ چادر بچھا دیں ان کے لیے. گھروں میں عام طور پہ عام طور پہ تو نہیں ہوتا، لیکن گھروں میں کارپیٹ بھی ہوتے ہیں، مگر کارپیٹ پھر وہی کہ پاؤں سے چلتے ہیں لوگ اس پر، تو بات تو وہاں وہی پھر پیدا ہوگی. تو اس لیے وہ خود اسپیشلی دری بچھے گی یا چادر بچھے گی نا اس کے لیے، تو وہ بات جاتی رہے گی بے ادبی کے کھٹکے گی. ماشاء اللہ بارک اللہ, اللہ کریم آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا. اس سے پہلے آپ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں مانگتے رہیں, اور جب سفر مدینہ کی سعادت مل جائے تو شکرانے میں ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری 6 بیٹیاں ہیں, میرے اللہ سنت سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. 2 درس نظامی کر رہی ہیں, 1 حافظ قرآن پڑھ رہی ہیں. دوسروں کی بھی نیت کی ہے کہ ان کو بھی عالمہ حافظہ بنانے کا, آپ ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کے عالمہ حافظہ بنائے اور ہماری بے حساب بخشے فرما دیں.
ماشاء اللہ, اللہ آپ کی سب بچیوں کو حافظہ, قاریہ, عالمہ, مفتیہ, دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنائے, اور اولاد نرینہ سے بھی آپ کو نوازے, وہ بھی عالم و حافظ مفتی باعمل عالم بنے, مبلغ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلامی بھائی یا فیملیز یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بچیاں یا بچے عالم بنے, حافظ بنے, انہیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو اسی لائن پر ہی اور اسی ڈگر پر ہی رکھنا چاہیے؟ یعنی پہلے اتنے سالوں تک انہیں اس جگہ پر رکھیں گے جہاں پر, بدقسمتی کے ساتھ بعض تو ایسے ادارے ہیں جہاں پر بندہ بچہ جانے کے بعد عالم اور حافظ بننے کے تعلق سے اس کا ذہنی کچھ کا کچھ بن جائے, اور والدین کا بھی شاید آگے جا کے ذہن تبدیل ہو جائے. تو ماشاءاللہ 2.5-3 سال کی یا 4 سال کی عمر میں جیسے دار المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, تو یوں تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. تو جب ایک ہی ڈگر پر چلتے رہیں گے تو پھر امید ہے کہ جب رو مٹیریل پروڈکٹ صحیح جگہ سے گزرے گی تو انشاءاللہ پھر اچھا ہو جائے گا.
بیا فرماتا ایسا ہی ہونا چاہیے, شروع سے ہی اس کو مطلب یہ سوچ ملے گی نا, ورنہ آگے چل کر یہ پھر اگر ماں باپ کی سوچ ہے بھی تو ضروری نہیں کہ بچے یا بچی کی سوچ ایسی رہے, وہ مانے گا نہیں, زبردستی آپ بھیجیں گے تو پڑھے گا نہیں.
تو اس کی سنگت تو دوستی اور اس کی سوچ ایسے لوگوں کے ساتھ شاید مل جائے گی کہ جو اس کی اپنی سوچ کو ہٹا دیں گے, پھر آپ نے آج جو سوچا ہے کل جب بڑے ہو کے بڑوں سے بچوں سے بات کرے گا تو بچے آپ کو سمجھائیں گے, نہیں ابو آپ پرانی سوچ رہے ہو, ایسا نہیں ہے, اب دنیا بدل گئی ہے, زمانہ بدل گیا, اب یوں کرنے کے لیے ایسا بیٹھ کے سمجھائے گا کہ آپ بولو گے یہ کیا ہو گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی نے شروع سے ہی آپ کو ادارے کھول کر دے دیے ہیں, مدرسۃ المدینہ دے دیا, جامعۃ المدینہ دے دیا, دار المدینہ الحمدللہ ہے, اسی طرح آن لائن ہماری کئی چیزیں موجود ہیں. تو اللہ نے چاہا اگر آپ اس طرح اور فیملی کو بھی انوالو کرویں, یعنی کہ بڑے اور چھوٹے اور کیا اسلام بھائی کیا اسلام بہنیں, کچھ آن لائن سروسز کے ذریعے بھی اگر اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے تو رب نے چاہا تو آپ کو وہ نتیجہ شاید مل جائے جو آپ چاہ رہے ہیں.
اللہ کرے, اللہ جذبات آفر. ماشاء اللہ, اسلامی بہن اپنا
اسٹیٹس, اب اسٹیٹس سے براد وہ ہے جو یہ 25-30 سیکنڈ کا جو لگاتے ہیں یا وہ پروفائل فوٹو ہے, 25-30 سیکنڈ کا نہیں جو ہم ویڈیو دیتے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اسلامی بہنوں کو اسٹیٹس سے کیا لگے وغیرہ,
اپنا اسٹیٹس لگائیے,
کیسا اسٹیٹس لگانا چاہیے نا,
اس میں لکھ دے وہاں کیا بات ہے مدینے کی. ہاں تو اور کیا, تو تصویر تھوڑی دے یار, نہ تصویر دینے کی ہے نہ آواز دینے کی ہے
نہ ویڈیوز دینے کی ہے
نہ ویڈیو اپنی دینے کی ہے. تو جو نیکی کی دعوت ماشاء اللہ 30-30 سیکنڈ کے ہمارے چلتے رہتے ہیں نا اپنے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے, وہ بھی جو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں نا, تو اسلامی بہنیں بھی وہی لگا دیا کریں. نہ اسلامی بہنوں کو کسی کو آواز دینی ہے, نہ کسی کو اپنی تصویر بھیجنی ہے, نہ تصویر دینی ہے سوشل میڈیا پر. بالکل اس سے بالکل یہ نہ کہ جیسے نہیں قسم کھا لیتے ہیں ایسی ہو جائے, دینی نہیں ہے, نہیں تو یہ سوشل میڈیا اتنا فاسٹ اور اتنا لوز ہے کہ یہ فوراً آنن فانن کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے.
اس میں میری ایک اور درخواست ہے, اسلامی بہنوں سے بالخصوص بالعموم ہر ایک سے مہربانی کرے ہاتھ جوڑے ہوئے اپنی فیملیز کو اسٹیٹس پر نہ ڈکلیئر کریں کہ آج فیملی میں یہ ہوا فیملیز کی فوٹو فیملیز کی ایکٹیویٹیز بہت ساری چیزیں آپ یہ جو شیئر کر رہے ہیں مطلب پہلے شروع سے سنتے آ رہے گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے آپ گھر کی چیزیں اسٹیٹس پر ڈال لیں سوشل میڈیا پر ڈال لیں آپ رہے وہ یوں ڈالا پھر کل یہ آپ ہے نا آگے بڑھیں گے اور اس میں بہت ساری چیزیں پھر ایسی نکل آتی ہیں جو حیا کے بہت خلاف ہوتی ہیں پھر بعض ہوگا ناجائز کاموں کی طرف بھی وہ لے جاتی ہیں تو مہربانی کر کے اپنی فیملی کو تو فیملی کی اسٹیٹس کو فیملی کی ایکٹیویٹیز کو گھر میں کیا پکایا کیا ہوا آج ہم نے یوں بنایا آج میں نے یوں بنایا تو منا یوں کر رہا تھا تو منی یوں کر رہی تھی تو مہربانی کر کے یہ نا یہ ہمیں تو صحیح فرمایا کہ بیٹھا مدینہ مرحبا جو بھی ہے نا اور امیل سنت کے الحمدللہ میں دس ٹائم بہنوں کو مشورہ دوں گا امیل سنت کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر کے ہمارے ویڈیوز آتی ہیں نیکی کی دعوت و مبنی اور یہ اس پر پاکدہ کام ہے اور ہو بھی رہا ہے اس کو لگا دیں آپ امیر سنت الحمدللہ آپ کے لیے رب کی رحمت شامل آئے تو نیکی کی دعوت کا زبردست سلسلہ رہے گا
میٹھے میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بے حیائیاں اور بے پردگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں دعا فرما دیں اللہ پاک خواتین کو با حیا اور گھروں پر رہنا نصیب فرمائے سوال یہ تھا کہ اسلامی بہنیں ہاف آستین یا کلائی تک قمیض پہنتی ہیں اور پھر انہی میں نماز پڑھ لیتی ہیں کیا اس طرح سے ان کی نماز درست ہو جائے گی مزید یہ بھی فرما دیں کہ اسلامی بہن کو پازیب کس طرح کی استعمال کرنی چاہیے جزاک اللہ خیرا
ان کی کلائیاں تو نماز میں چھپانی ضروری ہے نماز میں بھی اور طواف میں بھی وہ اگر اس طرح کلائیاں کھلی ہوتی ہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں اور چادر میں اگر چھپا دیے موٹی چادر میں کرتا آستین ہے تب تو نماز ہو جائے گی کہ وہ نماز میں بند ہے لیکن کرتوں کی بھی ابیس یہ بھی عورت میں جتنی فیشن یہ خواتین نہیں ہوتی خاتون یعنی نیک عورت یعنی یہ عورتیں ہیں ہم جو مطلب بے پردہ ہیں ان کی بات کرتا ہوں جو نیک نمازی ہیں وہ خواتین ہیں خاتون کا ایک معنی یہ بھی ہے ہمارے یہاں تو خیر سب کو خاتون بولتے ہیں چل جاتا ہے عورت میں بھی لیکن یہ کہ میں تھوڑا احتیاط کرتا ہوں میں خواتین جیسے کہ صحابیات ہیں وہ خواتین ہیں ولیات خواتین صالحات نیک عورتیں یہ خواتین یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ حرج نہیں ہے اگر کسی عورت کو خاتون کہا تو میں ویسے ہی مطلب میں نے جو لغت وغیرہ میں پڑھا ہے اس کا ایک معنی کہ نیک عورت خاتون تو ان کو تو اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ان کی آستینیں لمبی ہو جائے آستینیں چھوٹی اور تنگ ہوتی ہے اور مردوں کے مقابلے میں ان بیچاریوں کے کپڑے بھی تنگ ہوتے ہیں حالانکہ ان کو زیادہ اپنے جسم کو نمائش سے بچانا ہے لیکن الٹ بھی الٹا نظام ہے ان کی پاجامے اتنے چست ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ اللہ کریم ہدایت دے بس چھوٹی بچی کو بھی تنگ پاجامہ یا شلوار پہنانے کا میں فیورر نہیں ہوں ابھی سے اس کو بھی پردے ہی کا ذہن دیا جائے ابھی تو بچی ہے وہ کو اٹھا کے لے جاتا ہے پھر بچی کو پھر روتے بچی ہے اللہ کریم ہم سب کو شرم و حیا نصیب فرمائے تو ماں میں حیا ہوگی باپ میں حیا ہوگی تو بچیوں کا خیال رکھیں گے ورنہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل پرابلم نہیں ہے اور گھر گھر کا مسئلہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
فیس بک پر بھی سوال ہے اور ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے اسی سے ملتا جلتا سوال آیا ہے کہ گھر میں کوئی مرد اذان دینے والا نہ ہو تو کیا ریکارڈڈ اذان چلائی جا سکتی ہے اور دوسرا ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اسی طرح کا سوال تھا کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے جبکہ آواز باہر نہ جائے
اصل عورت کو یہ جو وبا کے لیے اور اذان کا ہم لوگ تو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ نہ دے کیونکہ پھر احتیاط ہو نہیں سکے گی دیور بھی ہوتے ہیں گھر میں، آس پاس میں لوگ رہتے ہوتے ہیں، مکان ملے ہوئے مکانات ہوتے ہیں، تو ہم بھلے لاکھ بولیں گے کہ باہر نہ جائے آواز، پھر آواز تو باہر جائے گی، انہیں پورا پورا اندیشہ ہے، تو اس لیے وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں اذان نہ دیں. ریکارڈڈ اذان سے ظاہر ہے وہ فوائد حاصل ہونے کی تو بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اذان خود دے تو اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اذان دینا فرض واجب بھی نہیں ہے، وبا کے لیے اذان دینا وہ نہ دینا کوئی گناہ تو ہے نہیں، اور کون دیتا ہے، گنتی کے لوگ دے رہے ہوتے، 99.9 تو اذان دے ہی نہیں رہے، حالانکہ دے سکتے ہیں، میرا اندازہ ہے وہ اکا دکا اذان دے رہے ہیں، شروع میں تھوڑا جوش آ گیا تھا تو وہ بھی سب تھوڑی اذان دے رہے ہوں گے، لیکن اب تو تقریباً وہ ختم ہو گئی اذان، یعنی یہ جو وبا کے حساب سے دیتے تھے، کوئی اکا دکا کہیں اذان ہو جاتی ہوگی، یہ ہم لوگ سب سوڈا واٹر کا جوش ہوتا ہے،
نفسیاتی طور پر اس ٹائم پر کیفیت الگ تھی. البتہ میری یہ درخواست ہے کہ مدنی چینل پر روزانہ کم و بیش 10 بجے کے آس پاس لائیو اذان کا سلسلہ اب تک جاری ہے، تو یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، آپ کم از کم یہ کہ ایسی کوئی صورت حال ہے تو گھر میں مدنی چینل سے ٹائم پر ہو تو اذان گھر میں آ جائے گی لائیو.
اصل یہ بھی بند تو ہو گیا تھا، مدنی چینل کا بھی بند ہو گیا تھا، چابی بھری تب شروع ہوا ہے، نہیں یہ نفسیاتی اثر، سچی بات ہے یار، پڑی نہیں ہے کسی کو، اللہ ہم کو بے حساب بخش دے،
آمین،
ہم اس کے ذکر سے اس کے یاد سے بالکل چور ہیں، چور سمجھو، اللہ اللہ نیک بنا دے، حریص بنا دے نیکیوں کا ہم کو.
یہ کتاب یاد آ گئی ہیرس جو مقتدی المدینہ کی ہے، اس میں یہ اس طرح کا مضمون ہے کہ ہرس ختم نہیں ہوتی، ہرس چینج ہوتی ہے، یعنی ہرس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ہرس کنورٹیبل ہے، اس کو یہ مال کی یا دنیا کی ہرس یا جو بھی اس طرح کی ہرس ہے اس کو چینج کر لیں نیکی اور پرہیزگاری کی طرف، تو ہرس چینج ہو جاتی ہے
ماشاءاللہ،
تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، یہ قصبی ہوئی قصبی ترکیب ہے نا، جیسے حیا قصبی ہے،
حیا فطری بھی ہوتی ہے قصبی
بھی ہوتی ہے،
لیکن یہ
کیا ہوتا ہے، کوشش کرنے سے یہ ہرس تبدیل ہو جاتی ہے،
دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ دھراتے نہیں ہے، سیر نہیں ہوتے،
سیر نہیں ہوتے،
ان کی تشفی نہیں ہوتی، ایک تو وہ مال دنیا کا حریص،
علم
دین کا حریص، دوسرا مال کا حریص، یہ دو ہے نا
جی.
حدیث پاک میں دو کا تذکرہ ہے، ایک علم کا حریص، ایک مال کا حریص، یہ دھراتے نہیں ہے، یہ ان کو سیری نہیں ہوتی،
یعنی اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالدار نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا یار میرا مال بہت کما لیا یار اب بس، اسی طرح کوئی واقعی عالم کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار میں نے علم بہت حاصل کر لیا، یہ کہہ سکتے
ہیں، یہ کبھی اسے سننے میں آتا نہیں ہے، عالم بھی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ جمع کی کر کے الگ رکھی ہوتی ہیں، جو نئی کتاب آئی اس پر ان کی ہرس ہوتی ہے کہ میرے پاس ہونی چاہیے، جو واقعی عالم دین ہو، اور اب اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں چھوٹے بڑے اور جذبہ، جن کے جذبے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کتابوں کے بالکل الگ حریص ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شوکت علی ہے، کٹنگ انچارج ہوں میں، میرا واسطہ لیڈیز سے بھی ہے اور جینٹس سے بھی ہے، کیا لیڈیز سے بات چیت کرنا اور ان سے کام کروانا، کسی قسم کی بھی ان سے بات کرنا، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے، کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی شرعی جو بھی مسائل ہیں اس کا ہمیں بتا دیا جائے.
مرد غیر مرد اور غیر عورت آپس میں بات چیت تو کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن شریعت کا دائرہ یہاں ہے بڑا محتاط، اور یہاں فوراً اسپارکنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے اس معاملے میں، مرد عورت کی بات چیت ہو یا جو بھی ہو لین دین ہو، ٹھنڈی اور گرم تار جو ہے نا اس کو ملتے دیر نہیں لگتی، اس لیے عافیت اسی میں کہ عورت عورت سے واسطہ رکھے، مرد مرد سے واسطہ رکھے. یہ میں نے عافیت کا رستہ بتایا آپ کو. باقی اگر شریعت کے تقاضوں کے تحت کوئی غیر عورت سے غیر مرد بات کرتا ہے تو جائز ہے، دونوں کے لیے جائز ہے. لیکن آج کل جس طرح ہوتا ہے نا وہ تو بڑا خوفناک ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ نماز فجر پڑھ لی اور اس کے بعد پتا چلا کہ کپڑے ناپاک تھے، تو کیا اسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟
ہاں، اگر اتنے ناپاک تھے کہ نماز نہیں ہوئی تو نماز تو نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی پاک ہو کر. اگر وقت نکل گیا تو قضا کرنی ہوگی. اب چونکہ اس کو اپنی اس میں کوتاہی نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں تھا، گناہگار نہیں ہوگا.
دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ بیٹی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے،
اللہ
دعا کیجئے کہ اللہ پاک دوبارہ
اللہ
کیارا کر دے.
اللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی بیٹی کی آنکھوں کا نور لوٹا دے، پہلے سے بہتر آنکھوں کی روشنی آ جائے. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیا کریں.
موجودہ حالات کے تناظر میں ایک سوال ہے کہ آج کل کافی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کافی لوگ ایسے ہیں جو دوا مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوا جو ہے نا شارٹ ہے. تو ایسا کرنے والے دکانداروں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟
سر، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، یہ بد خواہی ہے، برا چاہنا ہے کہ مال مہنگا ہو، مسلمان تکلیف میں پڑے اور ہمیں مال ملے، نہ دوسرے کا چاہے پیٹ کٹ جائے بس ہمارے پیٹ بھرے ہوئے پیٹ پر بھی مزید تھر چڑھتے جائیں. یہ بہت مذموم صفت ہے اور اس کی مذمت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں ایسے نیک لوگ بھی ملیں گے کہ جو مطلب ایسی صورت میں اپنا مال اور سستا کر دیتے ہوں گے، اٹھاؤ لے جاؤ، مفت بھی دے دیتے ہوں گے، ایسے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ مگر زیادہ تر وہی ہے جو آپ سوال میں کہا گیا ہے، یہی دیکھا سنا جاتا ہے. تو ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. مریضوں کی خدمت بھی تو لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا کے رکھے ہیں مریضوں کی خدمت کے لیے، اور ایک یہ کہ کوالٹی کے لوگ ہیں کہ جو لوٹ رہے ہوتے ہیں سب کو، پھر ایکسپائرڈ دوائیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں.
ان میدانوں میں یا ان فیلڈوں میں جو اچھے لوگ ہیں نا، وہ بھی جب ان کو ان بروں کا پتہ چلتا ہے تو دل تو شاید ان کا بھی دکھتا ہوگا.
انڈرسٹوڈ.
خیر، یہ کیوں مطلب کہ ہماری فیلڈ کو بدنام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ چاہتے تو یہ بھی ہوں گے کہ ان کو کوئی بولے، کوئی سمجھائے، کوئی ان کو کوئی معاملہ ہو، لیکن ان کی بھی شاید کوئی ترجمہ نہیں کرنے والا ہوتا نہیں ہے اتنا خاص.
بس ان میں اب کیا کیا جائے، مطلب یہ سب آزاد پنچھی ہوتے ہیں، ان کے ادارے بنے ہوتے ہیں، ان کے ادارے جو بنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں کوئی علماء تو ہوتے نہیں ہیں، نہ کوئی مبلغین ہوتے ہیں کہ ان سب کو جمع کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں ہفتہ وار یا ماہانہ. دعوت سب مبلغوں کو ہی بلا لیں یار، جو سارے جو اپنے جو میڈیکل لائن کے جو ہیں، ان کی بزم، ان کی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو،
یہ این جی اوز بنی بھی ہوتی ہیں.
ہاں، یہ این جی اوز بنی ہوتی ہیں، لیکن یہ این جی اوز بھی کیا، ان کے اپنے انتظامات، کبھی کوئی ہیوی پرابلم آ گیا تو رشوتیں دینی پڑی، تو یہ مل کر آپس میں اکٹھا کریں گے تھوڑا تھوڑا. یہ میں گھر کی بات بتا رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے ان لوگوں میں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ 100% ایسا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا، بس جنرلی ہوتا ہے. اور میری باتیں مجھ سے زیادہ اس طرح کے لوگ دیگر ادارے بھی سمجھتے ہوں گے، جتنی این جی اوز ہیں وہ سب سمجھتے ہوں گے. تو اللہ کریم ایسی توفیق دے، بعض فیکٹریز والے اور ہوتے ہیں بھلے لوگ کہ جو دعوت اسلامی مبلغین کو بلاتے ہیں، ایک منتھلی یا اس طرح سارے ان کے جو بھی ملازمین یا اسٹاف ہے سب جمع ہوتا ہے اور اپنے ماشاءاللہ مبلغ بیان کرتے ہیں. تو اس طرح کے نمازوں کا اور سنتوں کا اور ایک ذہن بنتا ہے، نیکیوں کا ذہن بنتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے. تو اس طرح جتنے بھی دنیا میں ادارے ہیں یہ اس طرح کے مسلمانوں کے، تو ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو دعوت اسلامی تو کہاں نہیں، الحمدللہ دنیا میں تقریباً جو غیر ایسے ممالک جن میں غیر مسلموں کی میجورٹی ہے وہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہے, اور دعوت اسلامی پر عام طور پر کہیں ایسے غیر مسلم ملکوں میں جن کا میری معلومات ہے کہیں بھی مطلب دعوت اسلامی پر پابندی نہیں ہے میری معلومات کے حساب سے, ہر جگہ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ملکوں میں یہ بات ہے کہ جیلوں میں بھی ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ کرائم ختم ہو اور پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں بعض, اور اس طرح کے بھی الحمدللہ مدنی وارے آتی ہیں. تو یہ نیا دعوت اسلامی چونکہ وہ کھلی کتاب ہے, یہ لڑائی نہیں کرتی, نہ ہڑتال کرتی ہے, نہ احتجاج کرتی ہے, نہ پتھر اٹھاتی ہے, نہ ڈنڈا اٹھاتی ہے, نہ فائرنگ کرتی ہے. اس کا ماضی جو ہے الحمدللہ وہ بالکل یعنی کہ کھلی کتاب ہے اور بے داغ ہے, دنیا سمجھتی ہے اس کو. تو ہم کو مطلب یہ مختلف ممالک میں روکتے نہیں ہیں دعوت اسلامی کو, اللہ کرے ہم ایسے ہی کام کرتے رہے. بس
آپ جو فرما رہے ہیں اس کی تائید میں میں عرض کر رہا ہوں, میں نے اس کے جو ایک ایگزامپل دے کر ہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم لاسٹ ٹائم یو کے گئے تھے تو ہمارا وزٹ آفیشیل وزٹ ایک ایسی جیل میں تھا یو کے میں, کہ ہمیں مجھے پرسنلی دے کر حیرت ہوئی کہ بابا ہمیں جو ہمارے مبلک لے کر گئے تھے نا, جو جیل میں جن کی ڈیوٹی تھی جو نیکی کی دعوت دیتے تھے, جیل انتظامیہ نے سارے لاکرز کی جو گیٹ لاکرز ہوتے ہیں ان کی چابیاں ہمارے مبلک کے پاس تھی کہ وہ لاکرز کو, اور اتنے گیٹ باپ رے باپ, لیکن ہر گیٹ کی چابی ہمارے وہ اسلام بھائی کے پاس ہے, وہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ہمارے اسلام بھائی اس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اتنا اعتماد دعوت اسلامی کے مبلک کے اوپر کہ وہ مطلب کوئی قیدی کو یوں نہیں کر دے گا, یوں نہیں کر دے گا.
اللہ کی رحمت ہے, بہت بڑا کرم ہے میرے سارے مبلغین مدنی بیٹے ایسے ہی رہنا, کبھی ایک نے بھی کوئی گڑبڑ کر دی بات ہوتی تو یہ ہم سب کو بدنام کر دے گا, اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ گڑبڑ کرتا بھی تو سارے برے نہیں ہوتے, کہ جہاں مطلب نے کہ کوٹھی بنگلہ بنگلوز ہوتے ہیں واش رومز بھی ہوتے ہیں, اچھے برے ہوتے ہیں تو اتنے ساروں میں پانچوں انگلیاں میں صحیح نہیں ہوتی, برے بھی گھس جاتے ہیں بعض اوقات. خیر اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح کی میں نے کوئی سی وارداتیں سنی نہیں اپنے عیسائی بھائیوں کی کہ انہوں نے جیلوں میں سے کسی کو بگا دیا ہو یا اس کا کچھ کر رہا, ابھی تک سنا نہیں ہے, انشاءاللہ سنوں گا بھی,
انشاءاللہ
ہوگا بھی نہیں. ہمارے مبلغ ان کے وہ نمازی بناتے ہیں, ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں, داڑھی رکھواتے ہیں, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت.
آپ نے ابھی جیلوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمائے, میں نے کتابوں میں پڑھا تھا, کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلے بھی جیلیں ہوا کرتی تھی, صدیوں پرانی باتیں ہیں, پہلے بھی جیلیں ہوا کرتی تھی قید خانے, اس میں اس وقت جو مسلمان حکمران ہوتے تھے انہوں نے باقاعدہ جیلوں میں ایک شعبہ قائم کیا ہوا تھا جس کا تعلق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تھا, اور جب کوئی قیدی یعنی کوئی مجرم آتے تو ان کو باقاعدہ ان کے سپرد کیا جاتا تھا, اور وہ انہیں تبلیغ اور نیکی کی دعوت دے کے ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے ان کے اندر توبہ کا جذبہ نکالتے تھے, پیدا کرتے تھے, اور وہ توبہ کر کے گناہوں سے تائب ہوتے تھے, برائی سے تائب ہوتے تھے, یعنی برائی چھوڑنے کی نیتیں کرتے تھے, اور پھر ان کا وہ ایک ٹائم پورا کر کے پھر انہیں اس قید خانے یا جیل سے باہر نکالا جاتا تھا. تو یہ مجرم یعنی اگر کریمنل آتے تھے تو نیک بن کے باہر نکلتے تھے, انتظام ایسا تھا, نہ کہ یہ کہ چھوٹا مجرم آئے تو بڑا مجرم بن کے باہر نکلے.
اب یہ دوسری جو بات کی نا یہ ہو رہا ہے, لیکن دعوت اسلامی کے مبلغین کے جو مطلب صحبت میں آ جاتا ہے نا تو یہ بھی کیس اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ جیل سے چھوٹ کر فیضان مدینہ پہ آتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, شکرانے کے نفلے بڑھتے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے.
اوے رنگا ماٹی بنگلہ دیش میں میری حاضری تھی, تو وہ ایک اونچائی پر ایک شہر ہے, وہاں پر مسجد میں تربیتی اجتماع تھا بنگلہ دیش میں, میری وہاں حاضری تھی, تو وہاں پر ایک اسلام بھائی کھڑے ہوئے, داڑھی تھی, سر پر امامہ تھا, اور مجھے انہوں نے اپنی مدنی بار بتایا, یہ کہتا کہ میں مچھیارا فشنگ کرتا تھا, مچھیا رہتے تھے عموماً ہماری سرحدوں پر, یہ سمندری سرحدوں پر مچھیارے یہ پکڑے جاتے ہیں, وہ ادھر مچھیرے یہ ادھر ادھر تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے یہ جو مچھیرے تھے یہ پاکستان کراچی کی جیل میں بند ہے, تو کراچی کی جیل میں انہیں دعوت اسلامی کا مدی ماحول ملا, اور یہاں پر دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئے اور وہاں رنگا ماٹی بنگلہ دیش میں جا کے یہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے.
الحمدللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
جی کال چلائے.
میں عمران انصاری مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ سے ایک عرض ہے کہ میری بچوں کی امی قرآن کی تعلیم مدرسۃ المدینہ للبنات سے آن لائن حاصل کر رہی ہے اور اس کے بعد درس نظام میں بھی کرنا چاہتی ہے, جس پر انہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا, کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں.
دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو مسلمان صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے نا, دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی. الدنیا مزرعت الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اب اگر ہم جنت میں جانے والی فصلیں بوئیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ جنت ملے گی, اور نعوذ باللہ جہنم میں جانے کی کوئی فصلیں بوئے گا تو وہ جہنم کی طرف اس کا رخ ہوگا. تو اس لیے وہ دنیا میں بھی ہر نیکی کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو اگر وہ علم دین حاصل کرتی ہے تو عبادتیں درست بجا لا سکیں گی, ورنہ عبادتوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو عبادت درست ہوگی تو جنت کا سامان ہوگا نا دنیا میں, پھر سکون بھی ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے, سکون ملے گا. پھر نیکیوں سے روزی میں برکت ہوتی ہے, تھوڑے میں زیادہ کا کام چل جاتا ہے. ہمارے یہاں برکت یہ کہ وہ کروڑوں اربوں روپے ہوں, بھلے رشوت کے ہوں, لوٹ مار کے ہوں, ملاوٹ کے ہوں, لیکن ہوں, یہ برکت نہیں. بھلے تھوڑا ہے لیکن اس میں برکت ہو جائے گی, پیٹ بھر جائے گا, بچ جائے گا, اور طاقت صحت سب فوائد ہی فوائد اس میں ملتے ہوں گے چھوٹ کم میں, اور جیب بھری رہی ہے. تو انشاءاللہ اس میں یہ اگر علم دین حاصل کریں گی تو اس میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے. مشکلات اس سے حل ہوں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مشکلات حل ہو گئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے, بندہ اپنے اعمال کو کیسے چیک کرے کہ اس کا یہ عمل اللہ پاک کے لیے ہے, لوگوں کے لیے نہیں؟
اللہ اللہ, اس کو چیک کرنا تو ظاہر ہے کہ جب نیت ہوگی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو کسی سے یہ تذکرہ بلا ضرورت نہیں کرے گا, وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا لوگوں کو پتا چلے اور وہ واہ واہ کریں میری. اس طرح اپنے دل کی کیفیت مطلب دیکھ لیں کہ اس کے دل میں کیا ہے, یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے. اچھا اب صرف خیال آتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تو حرج نہیں ہے. اگر یہ چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تو اس وقت اظہار ہے کہ یہ مخلص کہاں رہا. جیسے کوئی ہم جیسے ہوں کس طرح ہوگا, شیطان وسوسے ڈالے گا کہ کوئی جیسے کہ اچھا کام کیا, نیک کام کیا, کوئی نیکی کی, ارے کوئی ایسا مطلب ہے کہ موقع آیا نیکی کا عبادت کا, تو فوراً شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اس کی بن جاتی تو اچھا تھا, سوشل میڈیا میں چل جاتی. اچھا پھر شیطان پیٹ بھی تھپکے گا کہ اس سے امت کو بڑا فائدہ ہوگا, تیرا بھلے کنڈا ہو جائے امت کو فائدہ ہوگا. حالانکہ ہر بات میں ضروری نہیں ہے کہ امت کو جو فائدہ پہنچا اس میں ہمیں بھی فائدہ ہوگا. بوٹ یعنی کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا, حاجی و شہر مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو یوں مطلب ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ میدان مار لیتا ہے اور بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. تو یہ حدیث پاک پیش نظر رہے, مضامین احادیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے, حالانکہ اس بندے کا جس نے دین کا کام کیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جیسے اب کسی نے کسی کو نمازی بنا دیا, ہم تو یہ کہیں گے نا کہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا کہ اس کو نمازی بنا دیا. اب اللہ کے نزدیک کیا معاملہ ہے اس کا, اس نے کیوں نمازی بنایا ہے اللہ جانتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو نمازی بن گیا, یہ فائدہ میرا, اس نے جو نمازی بنایا ہو سکتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس میں. تو یوں اللہ تعالی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میاں بی بی کا آپس میں اپنی زندگی کے لحاظ سے کس طرح یہ بات طے کرنا کہ ہمارے اندر جو بھی معاملہ ہو بالفرض کسی وجہ سے اگر آپس میں ناراضی بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھر والوں کو بیان نہ کی جائے. اتفاقیہ معاملہ یہ ہو کہ آپس میں ان کی ناراضی چل رہی ہو اور انہیں اسی دوران اگر زوجہ کے گھر والے آ جاتے ہیں تو اگر اس صورت میں گھر والے پوچھیں کہ اور طبیعت وغیرہ کیسی, حال احوال ٹھیک ہے, آپس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تو اس صورت میں زوج اور زوجہ کا یہ کہنا کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے حالانکہ وہ آپس میں کسی بات پر ناراضی ہے, تو گھر والوں کے سامنے یہ کہنا کہ ناراضی نہیں ہے, یہ جھوٹ میں شامل ہوگا یا نہیں, اور آیا جھوٹ ہے تو اس میں گناہ ہوگا کہ نہیں, جواب عطا فرما دیں.
بہت پیچیدہ بات ہے, اصل وہ مصیبت یہی ہے کہ قریدنے کی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے, جب میک کے جائیے نہ پوچھیں گے برابر ہے, ساس لڑائی تو نہیں کرتی, کھانا برابر دیتی ہے کہ نہیں, شوہر تم کو پوچھتا ہے کہ نہیں کہ ماں بہنوں کی سائڈ میں پڑا ہوتا ہے. یہ خرابیوں کی مطلب چابیاں ہیں, چابیاں یعنی وہ بیچاری نہیں بولنا چاہتی, اس کو اگلوائیں گے. تو اب ایسی صورت میں بندہ آزمائش میں تو پڑ جاتا ہے, مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں توریے کی اجازت ملے گی, اب توریہ تو سب کو کرنا آئے گا نہیں, جھوٹ بول دے کیا کرے, اب پتہ نہیں یہاں جھوٹ نہیں بولتا تو فساد بڑھ رہا ہے, اور اگر ہم بولتے کہ جھوٹ بول دے اور شریعت اجازت دیتی ہو تو سوشل میڈیا کا دور اس میں تبصرہ شروع ہو جائے گا, یہ خطرہ ہے. ویسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ بیاہ بیوی میں ایسا پیکٹ ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپس میں کبھی برتن تو گھر ہے تو برتن تو بچتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں, تو بتانا نہیں ہے اپنے اپنے ماں باپ کو یا گھر والوں کو یا دوستوں کو کسی کو بھی, ہے بہت بڑی بات اگر ایسا کوئی پیکٹ کر لیتے ہیں میاں بیوی تو کر لینا چاہیے. تو اب یہ کہ جب ایسا سوال ہو تو اس میں مطلب
کلمات کچھ اس طرح اللہ کا شکر ہے,
الحمدللہ علی کل حال, یہی سوچ رہا تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آپ دعا کریں کہ کم کبھی ہم آپ کو ایسی خبر دیں ہی نہیں, ہم ایسے مل جل کر راہ کریں کہ کبھی آپ کو ہم خبر ہی نہ دیں گے ہماری لڑائی بھی ہوئی ہے, لیکن یہ ابھی ہم سوچ کے جب اسکرین پر بول رہے ہیں تو جب ایک دم اس پر فائر ہوا کہ بول جھگڑا تو نہیں ہے, اب اس وقت وہ کیا جواب دے, ہماری طرح سوچ لے بیٹھے گی تو پکڑی جائے گی. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تیری سانس چڑیل سے کم نہیں ہے, وہ قیمتیں اور تومتوں کا سلسلہ شروع. تیرا شور بھی اپنی میمنی میں بولتے ماں بڑی ہو, وہ شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں, یعنی شدھ جو مطلب خالص میمنی ہے پرانی ماں بڑی ہو, یہ ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے, ماں کی ہی فیور کرتا ہے بیوی کو, مطلب جو ماں بولے گی تو بیوی ہوں تو بیوی پر ظلم کرتا ہے, لڑتا ہے, کرتا ہے, ماوڑیا ہے, ماوڑی ہو, اردو میں پتا نہیں کیا بولتے ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے, انصاف کرنا چاہیے, وہ ماں باپ کو یا کسی کو بھی کسی کے تعلق سے دوستوں کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے کہ گھر کے ساتھ چل رہا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اگر مسئلہ تو تم حل کرو گے کیا, دوست پوچھتا ہے کوئی مسئلہ تم نے حل کرے گا کیا, کے بس میں ہی نہیں ہے. تو ایسے سوال نہ کرے جس سے غیبت کا دروازہ کھلے یا کسی کا عیب ہمارے سامنے آ جائے. اب بالفرض وہ آج ہی لڑائی ہوئی ہے اور آپ نے بھی پوچھا, بیچارے نے وہ جذبات میں آ کے آپ کو بتا دیا, یہ پچھتانا بھی ہو سکتا ہے اس کو پڑے گا, وہ بھی سمجھدار ہوا تو پچھتائے گا کہ اب میں نے یہ بول دیا اور اس نے اگر کہیں آگے بڑھانی شروع کر دی تو میں تو گیا کام سے.
ایسی کیفیت بھی شاید ہوتی ہوگی کہ جیسے بیٹی نے اپنا پورا پیٹ ہلکا کر دیا ماں یا باپ کے پاس, اب وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے, نہیں نہیں بات نہیں کرنا, تو بات نہیں کرنا معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا پھر آپ نے بات کی کیوں؟ اچھا بیٹا بولے تو اس کے ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہے ہم سمجھاتے بہو کو, نہیں اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی, تو پھر آپ نے ماں باپ سے بات کی کیوں؟ اس کا مطلب آپ دونوں نے خالی پیٹی جھلکا کرا, آپ کو حل تو کروانا نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا, پھر بھی ایک دوسرے کی برائیاں آپ نے کر دی, تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے بعض اوقات کہ جب دو بابا جب بھی دو میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے جب بھی فریق بیٹھیں گے نا, نارمل عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے عیب کھولنے ہوتے ہیں, اور پھر مل کر تو اگر مل کر رہ بھی جاتے تو زندگی بھر آنکھ ملانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. تو یہ جو ہے نا پیکٹ کہ نہیں کرنی بات,
باہر پیٹ بھی ایسا ہو کہ جس میں پیٹ بھی مضبوط,
پیٹ بھی ایسا ہو.
میں ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے, میں اس کو اپنے تحفظات کے ساتھ عرض کروں گا. جب غیبت کی کتاب نئی نئی شاید آئی تھی اور غیبت کے بارے میں تھوڑا چرچا زیادہ تھا, تو کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہوگی تو کسی نے اس کو پوچھا عیسائی بھائی کو, لڑتی ہے؟ میں بھی موجود تھا کیا اس وقت, تو وہ بول پوچھنے والے نے پوچھ تو لیا لیکن عیسائی بھائی بھی مضبوط تھا, وہ بھی چپ. ہم لوگ مسکرا گئے, سامنے والا سمجھ گیا کہ ناک کٹ گئی. تو یوں مطلب سوالات کرتے ہیں, ایک مصیبت یہ یار.
اچھا پیکٹ بھی ہو گیا, اگر میں چاہوں گا کہ آپ دونوں کو سمجھا دیں جو پیکٹ کر چکے, ماشاءاللہ دونوں کا ایک بات ہو گئی کہ نہیں کرنا, اب اس کا مطلب یہ نہ بنا رہے گا آپ اپنے جو کریں گے نا اسے تو بولنا ہے نہیں, میں جو کروں گے تو بولنا ہے نہیں, تو اب اسپرنگ اتنا بھی مت دبانا کہ بھائی اچانک چھوٹے, پھر جب چھوٹے گا نا تو پھر کچھ اور ہی لے کر اڑے گا, پھر ایک مطلب برداشت میں رہ سکے یا اس طرح ہو تو خود معافی مانگنے کی عادت بنا لے, کوئی ایسا راستہ بھی بتا دو کہ اگر مثال کے طور پر غلطی ہو گئی چلو اللہ نہ کرے ٹکرا کوئی ایسی بات چیت ہو بھی گئی, تو پھر اگلے لمحے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ریئلائز ہو جائے تو بھی معافی مانگ لے گا اور بھول ہو گئی, تو میرا خیال ہے کہ یوں بھی رہے گا, ورنہ یہ بھرتے 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 ایک دن تو پھر یہ پیالہ خالی ہو جائے گا, معاہدہ ٹوٹ نہ جائے.
خطرہ یہی ہے, اصل وہ دونوں ہیں مخالف جنس اور دونوں کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں اور قوت برداشت ہوتی ہے, تو اس میں یہ کہ بھانڈا پھوٹنے کا خطرہ تو ہوتا ہے, اگر ذہنی آنکھ ہی نہیں ہے تو لڑائی تو ہوگی. اب وہ ایسا ظرف کہاں سے لائے گا جس کی غلطی ہوگی, اور ابھی شوہر کی غلطی ہے نہیں بولے میں بیوی سے معافی مانگوں, یہ تو اپنی کثر شان سمجھتے ہیں, مصیبت یہ شیطان مطلب یہ ایسا کرتا ہے. اگر بیوی کا حق تلف ضائع کیا حق, تو لازم تو ہے کہ شوہر معافی مانگے گا, ماں بیٹی سے معافی مانگے گی, باپ بیٹے سے معافی مانگے گا, پیر مرید سے معافی مانگے گا اگر واقعی حق ضائع کیا ہے, تو بھلے کتنے بڑے یعنی کہ وہ شہرت ہو رتبہ ہو جو بھی ہو, حق تلف کیا ہے بندے کا تو معافی تو آج مانگ لے تو فائدے میں, ورنہ آخرت میں تو مر جائے گا, بہت مسئلہ ہو جائے گا, نیکیاں دینی پڑیں گی اور بڑے مسائل ہیں اس کے آخرت میں, حقوق العباد کے بندوں کے جو حق ہیں ان کے. تو اس لیے اگر واقعی اگر کسی کی غلطی ہو جائے اور سامنے والا فریق معافی مانگ لیا کرے نا
آتے نا
تو بات بن سکتی ہے, لیکن وہ ایک سے زیادہ بار معافی مانگے گا نا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر منہ پھٹ ہوئی نا تو بول دیں گے تم تو کرتے رہتے ہو چانٹا مارتے ہو معاف کر دے, لات مارتے ہو معاف کر دے, کب تک معاف کرتی رہوں گی, یہ بھی خطرے گا گھنٹہ تو ہے ساتھ میں. تو اللہ رحم کرے, بس اگر مدنی ذہن ہوگا تو ہی کام بنے گا, صحیح مدنی ذہن, ورنہ ایک لڑائی تو یہ ہر گھر میں ہوتی ہے کم و بیش کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن میں لڑائی نہیں ہوتی ہوگی. وہ ہو جائے اگر خدا نہ خاصتا تو واقعی جس کی بھول ہے وہ چھوٹے باپ کا بن جائے, معافی مانگ لے. نمیوں تے اللہ نے گمیو, گجراتی کہاوت ہے, نمیوں تے اللہ نے گمیو, یعنی جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے.
یوں کہیں پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, نہ ماں والا نہ بیوی والا, اللہ والا بنے, دونوں کیا قدا کرے.
بے شک.
سوال چلائیے.
میرا نام زلفا عبد الماجد ہے, میں باب المدینہ کراچی رنچو لینڈ سے بات کر رہا ہوں. پیارا ماں بہن, آپ کی بارے میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو جس بچے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کے امی ابو اسے ڈانٹ دیں یا اس کے کزن اس سے چھیڑ چھاڑ کرے اور ان سے اور زیادہ غصہ آئے تو وہ بولے گا میں یہ نہیں توڑ دوں اس کو مار دوں, تو آپ اس بچے کے بارے میں کیا اشارہ فرمائیں؟ آپ اس بچے کو دعا بھی دے دیجیے کہ اللہ
آپ کا تو بولنے کا انداز بھی آپ کا تعارف کروا رہا ہے, کیا بات ہے. تو جب غصہ آ جائے نا تو چپ ہو جائیں, اور زیادہ غصہ آئے تو زیادہ چپ ہو جائیں, اور وہ تعویذ بھی کام کا ہے, وہ تو سب بنا سکتے ہیں نا. ایک کاغذ لے اور اس کو ایک دائرہ بنائے, اس کو ایک اور سرکل بنائے, ایک اور سرکل بنائے, تین سرکل ہوں اور سیدھی طرح سے اس کو لپیٹے, لپیٹنا شروع کریں, تعویذ بنا کر پلاسٹک میں کوٹنگ کر لیں اور اپنے پاس رکھتے, جب غصہ آئے تو اس کو منہ میں سیدھی طرف کے دانتوں ڈاڑوں کے یہ چھیڑے کے جو چوڑے چوڑے دانت ہیں نا اس کے نیچے رکھنا ہے, ادھر نہیں ہے یہ ادھر, اور دبانا ہے. پھر اور غصہ آئے تو اور دبائے, کزن تانا دے تو اور دبائے, ماں ہنسے زور سے اور دبائے, یہ دباتے رہیں گے تو انشاءاللہ غصہ بھی دب جائے گا. اور ویسے بھی غصے کے علاج تو میں نے ابھی عرض کیے تھے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, تو حدیثوں کے علاج ہیں, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے, ادھر سے ہٹ جائے جس پر غصہ آ رہا ہے, وضو کر لے. غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے آگ کو, تو یوں وضو کریں گے تو ان شاء اللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بس غصہ ہے تو بولنا نہیں ہے, اور وہ تعویذ اگر بنا لیتے ہیں تو ان شاء اللہ, میں کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہ تعویذ رکھوں گا ورنہ پھر مزید مذاق اڑے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حریہ تاریہ ہے, میں سویڈن سے بات کر رہی ہوں. میں نے 5000 درود شریف پڑھا ہے جس کا سالے ثواب میں آپ کو پیش کرتی ہوں. آپ میرے اور میرے بھائی کے لیے دعا کر دیں کہ ہم بڑے ہو کر عالم دین بنے, اور میرے اور میرے والدین کے لیے بھی دعا کر دیں.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 5000 درود شریف کا ایصال ثواب آپ نے کیا, اللہ قبول فرمایا, اللہ آپ کا آپ کو اس کا بہترین صلہ نے بدلہ عطا فرمائے, اللہ آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کرے. اور یہ بچے جنہوں نے مدنی مقصد سنایا, یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے.
سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ جن کے پیر و مرشد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا وہ دوسروں سے بیعت کر لیں گے یا ان سے ان کی بیعت باقی رہتی ہے؟
پیر کامل ہے تو اس کا فیض تو ختم نہیں ہوتا نا, فوت ہونے کے بعد فیض تو جاری ہے. غوث پاک ہمارے پیر و مرشد ہیں, فیض تو جاری ہے نا. دوسرے کے ساتھ برکت کے لیے بیعت کر سکتے ہیں, اس کو بیعت برکت بولتے ہیں, اس کو طالب ہونا بولتے ہیں اسے, مرید تو اسی کا رہے گا, ان کے پیر صاحب کے انتقال سے بیعت ختم نہیں ہوتی.
کہ یہ کیوں کہا گیا کہ قبروں کے اوپر سے نہ جاؤ, تو پھر ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پر کیسے جائیں گے؟ ہماری عزیزوں کی قبریں بھی اندر تک ہوتی ہیں, تو ہم تک جائیں گے کیسے؟
آپ کے والد صاحب لیٹے ہوئے ہیں, رستہ نہیں ہے وہاں, آپ کو کچھ کوئی چیز اٹھانی ہے. والد صاحب کے پیٹ پر پاؤں رکھو گے, ٹانگ پہ رکھو گے, یا سر پہ رکھو گے, یا ہاتھ کچل کے آگے بڑھو گے؟ نہیں کرو گے. امی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرو گے, بھائی کے ساتھ بھی نہیں کرو گے. تو یہ مسلمانوں کی حرمت ہے, عزت ہے, کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا جو ہے نا, یہ ایک مسلمان کی ایک طرح سے توہین ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ گناہ ہے, حرام ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر سے نہ جاؤ, تو پھر ہم کیسے, یعنی شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ ہم نے قبر پہ پاؤں تو نہیں رکھے, ہم قبر کے اوپر سے
پھلانگ
کر چلے گئے, اور جب دو قبروں کے درمیان جو جیسے گیپ ہے, تو اس گیپ میں ہم نے پاؤں رکھ دیا. یعنی انہوں نے اپنے زوم میں یہ گویا کا خیال کیا ہے کہ میں جن راستوں سے جا رہا ہوں وہاں میں احتیاط یہی کر رہا ہوں کہ کسی قبر پہ پاؤں نہیں رہ رہا, میں بچ بچا کر اندر تک جا رہا ہوں. تو کیا ایسا جا سکتے ہیں؟
پھلانگ نہ بھی بنا ہے. میں نے جو یہ عرض کیا نا, یہ مطلب مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہو, اتنا پڑھنا یاد ہے کہ یاد پڑتا ہے مجھے کہ مسلمان کی اس میں توہین ہے. مفتی صاحب اگر مزید رہنمائی فرما دیں.
جی, یعنی اسی طرح جیسے مردہ جو ہوتا ہے وہ زندہ کی طرح ہی اس کے حقوق ہوتے ہیں, وہ تمام باتیں اسی طرح محسوس کرتا ہے, اس کے ویسے ہی حقوق ہوتے ہیں, وہ قبر اس کا حق ہے.
جی, تو اس جیسے کہ ماں باپ ہیں لیٹے ہوئے, تو ان کو پھلانگ کے بھی کوئی تھوڑی جائے گا. کوئی بھی مسلمان عام کو لیٹا ہوا ہے اس پر سے پھلانگ کر بندہ اگر جائے گا بھی, تو اس کو کوئی بھی تہذیب یافتہ نہیں کہے گا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا. تو قبروں پہ جانا اپنے عزیزوں کی ایک اچھا کام ہے, مستحب کام ہے, لیکن اس کے لیے حرام کام کی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا. تو دور سے ہی سالے صاحب کرتے. اب جن کے جو دوسرے ملکوں میں عزیز قبروں میں, تو وہ کیسے وہاں جائے گا؟ اچھا, پھر کب تک جائے گا؟ آخر یہ بھی تو دنیا سے چلا جائے گا, پھر کب کون جائے گا آپ کے والد صاحب کی قبر پر؟ پوتا تو جانے سے رہا, اب پوتا آپ کے پاس آئے گا, پھر پوتا جب فوت ہوگا تو آپ اس کے بیٹے جائیں گے, دادا نانا یا پردادے پرنانے, ان کی قبروں پہ کون جاتا ہے؟ جنرل بات کر رہا ہوں, کمیل پتا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں قبریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سوال یہ آیا ہے, اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی کیونکہ وہ سو رہا تھا, جب اٹھا تو وقت نہیں تھا, بہت افسوس ہوا کہ نماز قضا ہو گئی, تو کیا اس پر اس کو گناہ ملے گا؟
اگر اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی,
کہہ رہے جان بوجھ کے قضا نہیں کی,
نہیں کیا, تو گناہ نہیں ملے گا. جو سویا رہ گیا نماز سے, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب جاگا تو اسی وقت نماز پڑھ لے, جبکہ مکرو وقت نہ ہو, کوئی سی اور عذر نہ ہو.
اس میں سویا رہ جانے کے تعلق سے کچھ ہم نیکی کی دعوت دیں گے کہ بعضوں کو سویا رہ جانا تو پھر وہ مطلب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں اٹھنے کا, جس
راتوں کو دو دو بجے تک, تین تین بجے تک,
اب کیا کریں, آنکھ نہیں کھلی تو گناہ
تھوڑی ہو رہا ہے, اور پھر آنکھ نہیں کھلتی تو یہ تو عادی ہوتے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کب سوؤں گا تو جلدی اٹھ سکوں گا, یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہمارے بعض اسلامی بھائی بھی ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں, دعوت اسلامی میں آ جاتے ہیں لیکن کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں, سب نہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں تو نمازوں کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے, رات جاگیں گے تو زہر کے لیے بھی لیٹ اٹھیں گے اور زہر گھر میں پڑھیں گے. توبہ استغفر اللہ, یہ عادتیں خراب ہیں. میں ایک ماضی کا واقعہ کہ ایک نوجوان تھے, داڑھی والے تھے, اسلامی بھائی کہیں گے ظاہر. ایک بار وہ لائن میں لگ کے جب ملاقاتیں ہوتی تھی, پرانی بات ہے, تو میرے لائن میں لگ کے ان کی جب باری میرے پاس آئے, مجھے بولا کہ میں بڑی مشکل سے اپنے بڑے بھائی کو لے آیا ہوں, آپ اس کو ڈانٹنا سمجھانا, میرے کو دعوت اسلامی کے کاموں سے روکتا ہی ہے, مگر آج آ گیا ہے. خیر اب وہ مقدمہ وہیں کھڑے کھڑے شروع ہو گیا, لگا تو یہ شاید پتہ نہیں اب کیسے وہ بات نکلی کہ نہیں نہیں پوچھ لیا یا کچھ پتا نہیں کہ صبح کب اٹھتے ہو کیا ہے تمہارا مطلب, کیونکہ وہ ہوتا نا صبح جلدی نہیں اٹھتے تو گھر والے تنگ ہوتے ہیں. تو اس نے بولا, میرے کو بولا کہ یہی تو اس کے مسئلے ہیں, یہ رات کو لیٹ آتے ہیں گھر. کہاں گئے تھے تو ناز خوانی میں, اور فجر میں سوئے رہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو لیے یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں اس طرح کا. اب میں کیا اس کے بھائی کو ڈانٹوں اور سمجھاؤں, خود اس کو ڈانٹنے کی ضرورت تھی. نعت خوانی اچھا کام ہے, دن میں بھی تو ہو سکتا ہے, وہ رات کو وہ بھی آدھی رات کو ہی ہو, ایک کو ساؤنڈ پر ہو کہ ہم لوگ تو مطلب نہ عاشقان رسول ہیں, نہ ہم سوئیں گے نہ سونے دیں گے. یہ تو عشق رسول یہ تو نہیں سکھاتا نا, نہ یہ ہماری مطلب نہ ہمیں علماء ایسا کوئی تعلیم دیتے, نہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ہمیں تو یہ بالکل درس ہے کہ کسی کو تکلیف دینی نہیں ہے. نعت شریف بالکل پڑھیں سنیں عبادت ہے, لیکن اس سے یہ تھوڑی کسی کو تکلیف ہو. اپنی نمازیں قضا ہو جائے تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ رات جاگو نعت خوانیوں میں جھومتے رہو گھومتے رہو اور واہ واہ کرتے رہو.
آپ نے
صبح وجر میں گول,
آپ نے جب بھی ایک پوائنٹ اٹھایا کہ نعت خوانی رات کو, تو اس پہ یوں ذہن میں آ رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے اتوار ہے تو کوئی نعت خوان ہمیں یہ کہے کہ صبح 10 سے 12 ایک جگہ پہ میری محفل ہے, پھر دوپہر کو 3 سے 5 ایک جگہ محفل ہے, اور ایک جگہ میری مغرب و عشاء کے درمیان محفل ہے, اور یوں یعنی کہ ساری محفلیں عشاء کے بعد عموماً
ہمارے عرف یہی ہے.
آتے یہ واقعی ایک ہے کہ بھائی آخر چھٹی کے دن بھی ہوتے ہیں, کہیں تو ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہوتی ہے, تو لیکن رات کو ہی محفل کا ایک ہمارے مزاج بنا ہوا ہے.
دن کو بھی ہوتی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر. دن کو تو اس کی محفل کامیاب ہوئی, بہت بڑی پارٹی ہو.
یوں
جس ٹائم پر آپ بلاؤ لبیک لبیک تینوں یس سر.
اچھا ہاں اس کو لبیک
نہ باقی ہم جیسے غریب لوگ بلائیں گے تو مشکل ہے, یا کوئی جاوے گا ہماری محفل ہم اکیلے رہیں گے. مالدار ہو بہترین بریانی ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اللہ کریم ہم کو اخلاص عطا کر دے. باقی حالات بہت خراب ہیں, پھر یہ جو ان چیزوں کو مانتے نہیں نا, پھر یہ مطلب وہ ہول سیل میں سب کو برا بھلا بولتے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. محفلیں کرنی چاہیے, رات کو بھی کر سکتے, لیکن بس اسی حساب سے کہ اگر ہم فجر کسی کی بھی ہماری بھی نہ جائے کسی کی بھی نہ جائے, بلکہ اتنی توفیق مل جائے کہ تھوڑا سو کر ہم تہجد بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, کاش, اور نعت خوانی بھی ہو ہماری, تو اس طرح ہو تو کیا بات ہے. تو بھلے روز ہو یار ایسی محفل, آپ ٹیپ لگا لیں ریکارڈنگ سنتے رہے نعتیں, ایک سے ایک ماشاء اللہ کلام مطلب سب موجود ہیں. وہ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نعت سننا, پہلے ہوتا تھا مشکل, اب کیا ہے. لیکن وہ لائیو کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے محفل کا, وہ بھی ہو, لیکن بس نمازوں میں بس دو باتیں خیال رکھنی ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینی اور نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. اگر نماز میں نے رات آپ کے اس طرح محفل جمانے سے نماز میں اٹھ جاتے ہیں لیکن سچکا نہیں پڑتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں, اور جس دن آپ جلدی سو جاتے ہیں اور اس دن نماز میں فجر میں سچکا پڑتا ہے کہ دل بھی لگتا ہے, تب بھی آپ کو یہ رات بھر محفل میں جاگنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کے خشوع اور خضوع میں بھی فرق کیوں آئے, نماز نماز ہے, کیوں نعت خوانی کے لیے اور اوقات موجود ہے نا, یہ ہے ہی نہیں نا کہ تب ہم نماز کی قربانی دے کر ہی نعت خوانی کر سکتے ہیں, اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. اگر اور کوئی صورت نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہوگا نماز کو ترک کرنا, نماز فرض ہے, اینی ہاؤ اس کو ادا کرنا ہے. تمام میرے مدنی بیٹے اس بات کو مضبوطی سے گرے سے باندھ رہے کہ نماز کسی صورت سے بھی اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اسلامی بہنیں اس معاملے میں کافی بچی ہوئی ہیں, ان کی رات کی محفلیں نہیں ہوتی, ان کی ہوتی بھی دن کی ہوتی ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
عرض یہ کرنا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے، تو کیا یہ عورتیں خرید و فروخت کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پہ تو جمعہ نہیں ہوتا ہے؟
مفتی صاحب دو جواب
جی، اسی کے لیے ممنوع ہے جس پر جمعہ ہے، کیونکہ جمعہ کی صحیح اس کو کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے خرید و فروخت کرنا منع ہوتا ہے.
اور بیچنے والا اگر جمعہ نہیں پڑا اور اس لیے تو جانا ہے تو ابھی ہے دونوں کے لیے، تو پھر جمعہ وہ پھر وہ بیچ نہیں سکتا.
جی
اب بیچنے والی اور خریدنے والی یہ دونوں یہ کام کر سکتی ہے.
جی
ماشاء اللہ.
ایک مدنی منی کی کال ہے، آواز سے لگ رہی ہے کہ میں چار وقت کی نماز پڑھتا ہوں، آپ دعا کریں کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں، اس طرح کی ان کی کال ہے.
میرا نام محمد عمر رضا ہے، میں باوریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیاری پاپا جان میں 7 سال کا ہوں، میری سوٹے کا ٹوٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں سے دعا سے نوا کیجیے. یا اللہ پاپا جان کی طرف سے فرما جزا اللہ خیر.
7 سال کے ہیں ماشاء اللہ اور 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو بیٹے 5 پڑھا کرو. کیوں نمازیں 5 فرض ہیں، 7 سال کے بچے پر نہیں ہے فرض، لیکن ابھی سے عادت ان کو بھی ڈلوانی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ بھی آپ کو اس معاملے میں سمجھاتے رہیں، درخواست کرتے رہیں. ابھی سختی کی اجازت نہیں ہے ان کو 7 سال کی عمر میں، مگر ترغیب دلاتے رہیں. تو بیٹے آپ 7 سال کی عادت ڈالو، اللہ کرے آپ کی عادت پڑ جائے. فجر میں شاید ہو سکتا ہے ماحول گھر کا ہوگا، رات کو لیٹ سونے کا، کیونکہ فجر میں اٹھنا دشوار ہوتا ہوگا، تو جلدی سو جایا کریں، فجر میں بھی اٹھ جایا کریں. یا رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے عشاء سے پہلے ہی، تو پھر وہ تھوڑا جاگ لیا کریں، عشاء پڑھ کے سویا کریں. صلو علی
صلی اللہ تعالی. سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا،
میرے دودھ کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں؟
میرے دودھ کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں؟
ہاں، جو جسم سے چیز جدا ہوتی ہے نا، دانت ہے، خون ہے، بال ہے، ان کو دفن کرنے کا حکم ہے. یہ دانت بھی جو ہے نا، ان کو کہیں بھی، یہ ضروری نہیں کہ ان کی باقاعدہ غسل کفن اور قبر بنائیے، کہیں بھی گڑھے میں اس کو دفن کر دیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بشیر اتاری سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے، اور خشوع و خضوع حاصل کیسے کیا جائے؟
اس کا پورا چیپٹر ہے اپنے فیضان نماز میں. یہ کہ پورا بدن جو ہے نا وہ اس کا عاجزانہ انداز ہو، اور مطلب دل میں بھی رقت ہو، اس طرح مطلب توجہ بھی نہ بٹے، دھیان بھی لگا رہے، اس طرح خشوع خضوع سے پڑھے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب تمام اس کے مستحبات سمیت مسائل کو اپناتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ایک تعریف یہ بھی ہے. یہ بھی ہو کہ وہ تو ہے بھی کرنا ہی خشوع، وہ مستحب سنتیں، مستحبات، واجبات سب کا خیال رکھے، اور ساتھ میں یہ کہ دل میں رقت بھی ہو، ادھر ادھر کے خیالات بھی نہ آئیں، اس طرح خیال رکھے. پھر کہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو بڑے رتبے والوں کا کام ہے، اخص الخواص، خاص افراد کا کام ہے. تو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذہن بنا لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کرے ذہن بن جائے، تو پھر نماز میں ظاہر سب انداز خاشے آنا ہوں گے، دیکھیں یہی عاجزانہ انداز ہوں گے، جیسے کوئی بڑا آدمی میں دیکھ رہا ہو، تو ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے، استاد دیکھ رہا ہے، پیر دیکھ رہا ہے، تو کیسا بندہ سنبھل کے کرے گا نا اپنا, جو بھی ہو ذہن کے میرا امپریشن خراب پڑ جائے گا, تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس وقت بندے کو کتنا احساس ہونا چاہیے, کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو مجھے جو دیکھ رہا اس کے لیے ناپسندیدہ ہو. وہ اللہ تو دیکھ رہا ہم, یہ نیت نہ بھی کریں تو دیکھ رہا ہے, تب وہ تصور نہ بھی ہو ہمارا, جب بھی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ میرے بھائی سفر پر ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ آسانی کے ساتھ منزل پر پہنچ جائیں.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر میں اپنے صبر وفقا سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے روانگی سے قبل یہ ورد پڑھنے کی تلقین فرمائی. نمبر ایک سورۃ الکافرون, نمبر دو سورۃ النصر, نمبر تین سورۃ الاخلاص, نمبر چار سورۃ الفلق, نمبر پانچ سورۃ الناس. ہر سورۃ ایک ایک بار اور ہر ایک کی ابتدا نے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ پوری پڑھ لیجئے. اس طرح سورتیں پانچ ہوں گی اور بسم اللہ شریف چھ بار. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں یوں تو صاحب مال تھا مگر جب سفر کرتا تو سب رفقا یعنی ساتھیوں سے بدحال ہو جاتا. مذکورہ سورتیں جو سورتوں سورتیں بیان کی گئی سفر سے قبل ہمیشہ پڑھنی شروع کی, سفر سے پہلے ہمیشہ پڑھنی شروع کی, ان کی برکت سے واپسی تک خوشحال اور دولت مند رہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
اچھا اب اس میں میری درخواست یہ ہے کہ کیا یہ جو بھی سفر کرتے ہیں ان تمام تر سفر کرنے والوں کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے یا صرف جیسے کہ دینی سفر ہے حج کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور نیکی کی دعوت والے سفر پہ جا رہے ہیں یا نارمل جات بھی تجارتی سفر پہ جاتا ہے تو ہر نیک و جائز
سفر کے تعلق سے یہ پڑھا جا سکتا ہے؟
یہ مطلقاً سفر کے لیے ہونا سمجھ میں آتا ہے، جس سے کہ رفیع الحرمین وغیرہ میں، یہ حج کے سفر کے لیے، یہ سارے آداب حج کے سفر کے لیے ہی نہیں
جی.
حج کے سفر کے بھی ہیں اور مطلقاً سفر یعنی بالکل سفر کے لیے بھی ہیں. اس حدیث میں بھی کہیں حج جو میں نے سنائی، یہ حج کے سفر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے.
وہ تو تجارت کہا بھی
تجارت کہ
وہ اگر اس کا مطلب کوئی تجارت کے لیے بھی، دنیا میں تجارت کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں،
جی جی.
تو اگر اس طرح پڑھ کر جب جائیں سفر کریں تو بھی شاید ان کو
انشاءاللہ
اللہ نے چاہا
برکت چاہے. یہ جو میں نے پڑھ کے حدیث سنائی ابو جہل کی موت رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 21 پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک کال چلا رہے ہوں.
میرا نام اکشے تاریا ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. خوف خدا اس کے مفتسا علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. بابا جی آنا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ آپ کا جذبہ مرحبا، اللہ کرے میں واقعی اچھا ہو جاؤں. اچھا وہ جس سے رب راضی رہے اور ایمان پر خاتمہ ہو، برے خاتمے سے بچے اور جنت میں داخل ہو، وہ اچھا. باقی دنیا میں تو اچھے بہت سارے لگی رہے ہوتے ہیں، بس جو اللہ کے نزدیک اچھا وہی اچھا ہے. تو اللہ کرے کہ میں واقعی اچھا بن جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل سلسلہ دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک، اس پانی کا نام بتائیے جسے پینے والے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. جواب، آب کوثر. سوال نمبر دو، ان بزرگ کا نام بتائیے جن کی قبر 77 سال یعنی 77 ایئرز بعد کھلی، لیکن ان کا بدن، ان کی باڈی تر و تازہ اور سلامت تھا. جواب، حضرت سیدنا امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے وہ دلال الخیرات لکھی ہے. سوال نمبر تین، قربانی کے مسائل بہار شریعت کے کس حصے میں ہیں؟ جواب، 15ویں حصے میں، پارٹ 15. درست جوابات دینے والوں کے نام، نمبر ایک، ام حریرہ اتاریہ کراچی، بنت انوار احمد کراچی، سفیان رضا کراچی، بنت ارشاد اتاریہ ملتان شریف، بنت عبد الرحمن بورے والا رحیم بخش اتاری میرپور خاص، بنت گلبہار اتاریہ اسلام آباد، بنت رمضان اتاریہ جوہر آباد، بنت حسن اختر اکاڑا فیضان احمد کشمیر، بنت اللہ رکھا واقعین، بنت منصور اتاریہ کراچی، بنت عبد الغفار اتاریہ بورے والا، بنت غلام مرتضی راول پنڈی شہزاد اتاری گوجرا، ام حنزلہ اتاریہ کراچی، بنت عبد الوحید اتاریہ ویاری، ام احمد رضا کراچی، بنت فاروق کراچی، بنت عبید گجرا والا، بنت گلزار ٹیکسلا، بنت سعید اتاریہ سرگودا، بنت جاوید اقبال مامو کانجن، بنت نذیر اتاریہ لاہور، بنت غلام فرید اظہر گجرات، قاسم حسین اتاری راول پنڈی، بنت عرفان کراچی، بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر، فاہم رضا اتاری ملتان شریف، بنت شبیر احمد اتاریہ چیچا وطنی، بنت شوکت اتاریہ حیدر آباد، اکرام شاہ اتاری کراچی. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام، بنت عبد الوحید اتاریہ ویاری، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، یہ سوالات کل اتوار کو 8 بجے تک ٹیکسٹ میں دینے ہیں. عیسائی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھے، عیسائی بہن اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، مثلا ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، کون سے دو حریص سیر نہیں ہوتے؟ ایک کا بتائیے. سوال نمبر دو، نیکیوں کی برکتیں جو بیان کی گئی ان میں سے کوئی ایک برکت بتائیے. سوال نمبر تین، جسم سے جدا ہونے والی چیزوں مثلا بال اور ناخن وغیرہ کا کیا کرنا چاہیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنا مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہے پاکستان اور بیرون ملک سے 11 ذو القعدۃ الحرام کی کارکردگی، محاسبہ تحریک، اسلامی بھائیوں کی تعداد نے روزانہ اپنا محاسبہ کرنا کہ آج تو نے کیا کیا کیا، مدنی انعامات پر کتنا عمل کیا وغیرہ. تو اسلامی بھائیوں کی تعداد اس میں 52,135 یعنی 52,135، اسلامی بہنیں 25,445، آدھے سے بھی کم. قرآن کریم کا روزانہ ایک پارا پڑھنے یا سننے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 66,564، عیسائی بہنوں کی تعداد 12,686، آداب پارا پڑھنے یا سننے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 674، روزانہ 1200 درود پاک، عیسائی بھائیوں کی تعداد 1,60,490، عیسائی بہنیں 25,400، روزانہ 313 درود پاک، عیسائی بھائیوں کی تعداد 1,003، گھر درس عیسائی بھائیوں کی تعداد 35,244، عیسائی بہنوں کی تعداد 25,214. آن لائن باد فجر مدنی حلقے عیسائی بھائی 38,208، 12 منٹ روزانہ اسٹڈی دینی کتاب کی، عیسائی بھائیوں کی تعداد 60,029، جبکہ عیسائی بہنوں کی تعداد 27,221. نفل روزہ رکھنے کی نیت عیسائی بھائیوں کی تعداد 6,937، عیسائی بہنیں 9,143. نفل روزہ رکھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 5,557، عیسائی بہنیں 6,755. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بدر جن کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں اور پڑھنے اور سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آنے والے ہفتے کو جس رسالے کی ترغیب ہوگی، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ اللہ میاں کہنا کیسا کہ 24 صفحات پر یا سن لے اس کے ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. پچھلی ہفتے کا رسالہ کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات. پاکستان اسلامی بھائی 2,77,827. پاکستان اسلامی بہنیں 3,87,621 3,87,621. اوورسیز اسلامی بہنیں اوورسیز تھا یہ بھائی 73,376 ان 73,376 اوورسیز تھا میں نے 82,816 مجموعی مطالعہ کارکردگی نے رسالہ پڑھنے کی یعنی سب مل کر ٹوٹل 821,640 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی